اب عنوان شروع ہو رہا ہے ذخیرہ اندوزی سے متعلق. غلہ روکنا. حضرت شیخ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت معمر بن عبداللہ ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی غلط کار آدمی ہی کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص لوگوں کی تنگی کے باوجود 40 روز تک غلہ روکے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ غلہ لانے والا رزق پاتا ہے اور روک رکھنے والا ملعون ہے. جالب اور محتکر. حدیث شریف کی روح سے جالب سے مراد وہ شخص ہے جو غلہ خرید کر شہر میں لاتا ہے اور بیچتا ہے, بس ایسا شخص روزی پاتا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت نصیب ہوتی ہے. اور محتکر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو روکے رکھے, جو روک رکھنے کے لیے غلہ خریدتا ہے کہ لوگوں کو تنگی پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے کام بیان فرما گئے, سارے احکام بیان فرما گئے. اس سلسلے میں بھی آپ نے ارشادات فرمائے ہیں. جو شخص بھی آپ کی امت میں سے آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہے, اور جو شخص بھی گڑبڑ کرتا ہے تو وہ بڑا ہی ناکام ہے. اگرچہ دنیاوی لحاظ سے وہ بظاہر خوشحال نظر آتا ہو لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بھاؤ مقرر کرنے والے ہیں. اس لیے فرمایا آپ نے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دو. اور یہ ایک کھلی بات ہے کہ جب چیز کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے, اس کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو بہرحال اس طرح سے ہمارے ملک میں آپ حضرات میں سے تو شاید کسی کو یاد ہو کہ نہ ہو, 1967 میں پاکستان کراچی کے اندر پانی کی بڑی لائن پھٹ گئی تھی اور پانی کے لیے سارا علاقہ جو تھا پورا کراچی والے ترستے تھے, پریشان ہوتے تھے. بڑی لائن پھٹی تھی تو اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے تھا. تو یہ عالم تھا کہ سوسائٹی کے رہنے والے لوگ بھی ایک ایک گلاس کو ترس گئے. ہم اس زمانے میں ایف سی ایریا میں رہا کرتے تھے تو ایف سی ایریا میں بہت بڑا ٹینک ہے زمین کے اندر بھی اور اسی طرح سے اتنا ہی اونچا تقریباً باہر بھی ہے. وہاں پانی بھرا رہتا تھا اور اس وقت بھی کافی عرصے تک لوگوں کو بے حساب پانی دیا. تو بہرحال اس وقت عالم یہ تھا کہ ایک ایک بالٹی ایک ایک گلاس کا مسئلہ پیدا ہو گیا. ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا ہمارے جاننے والوں میں نمازیوں میں, ایک شخص کے گھر میں ایک ہی گلاس پانی بچا تھا, پڑوسی تھے تو ان کے یہاں بالکل نہیں بچا تھا. اب دونوں میں اثار کا معاملہ ہوا کہ وہ کہنے لگے آپ لے لیجئے, آپ ضرورت مند زیادہ ہیں, وہ کہنے لگے آپ ضرورت مند زیادہ ہیں. تو بہرحال ایک گلاس پر بھی یہ لینے دینے ہوئے تھے. ہمیں بھی اطلاع ملتی رہی اور اس طرح سے ہم نے بھی اس سلسلے میں خدمت انجام دی. لوگوں کو جہاں تک ممکن ہوا ہمارے ہاتھ سے پانی بہتوں کو گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ کی نعمت برستی ہے, پتہ نہیں چلتا. آج کل آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کل پرسوں کے برطانیہ میں اللہ پاک کی طرف سے کھنچائی شروع ہو گئی ہے اور وہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, دریا جو ہیں خشک ہونے لگ گئے ہیں. اب وہ حکومت جو ہے وہ راشن بندی کی سوچ رہی ہے پانی کے لیے. الرحمٰن والحفیظ. اس لیے جب چیز کی فراوانی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی رہتی ہے اور اس طرح سے اس کو گڑبڑ کرنے والے نہیں ہوتے تو کام ٹھیک رہتا ہے. بعض ایسے واقعات ہیں کہ آدمی خاص طور سے اللہ رب کریم نے آکسیجن اور سانس کا معاملہ تو ایسا رکھا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. دنیا میں بچے کو جاندار کو لے کر آتے ہیں, اس کے ساتھ ہی اس کا آکسیجن کا نظام بحال فرما دیتے ہیں. وہ تو بعد میں جا کے پھر کسی کو بیماری ہوتی ہے تو جب آکسیجن لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہیں تو قدرتی طور پر اس کو راستے کے اندر جو ہے نا فضا کے اندر آکسیجن ملتی رہتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کا ہوا کا سلسلہ بھی بہت اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ لوگوں کے اختیار میں ہوتا تو بند کر دیتے اور لوگوں کو مار دیتے, اور اب بھی جہاں کہیں لوگوں کے ہاتھ میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی محتاج ہو جاتے ہیں, جیسا کہ آج کل آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اور اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. کبھی بچے غائب ہے تو کبھی گیس غائب ہے, کبھی اور کچھ پریشانی ہے, کبھی اور کچھ پریشانی ہے, اور ان تمام عفریتوں کے اندر سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ عفریت ہے مہنگائی کا. یعنی کمر توڑ مہنگائی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ فاقہ زد ہو گئے, اور کتنے لوگ ہیں کہ ان کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. لیکن جن کو اللہ تھللے کی عادت پڑی ہوئی ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں, مرنے والا مرتا ہے, کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آتی, عیاشی میں کوئی کمی نہیں آتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نظام میں گڑبڑ کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب چیزوں کے لیے قواعد اور اصول بیان فرمایا, قانون بیان فرمایا. ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے, ایک گندم کی دکان پر گئے اور وہاں ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ نے اس میں ہاتھ مار کے دیکھا تو اندر سے گیلی گندم تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اندر بھی چیز وہی ہونی چاہیے اور باہر بھی وہی ہونی چاہیے. خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اپنا مال یعنی کھجوریں اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھی کہ گھٹیا والی کو گھٹیا فرمایا, درمیانی والی کو درمیانی فرمایا, بڑھیا والی کو بڑھیا فرمایا, اور لوگ حیران تھے کہ کوئی تاجر اپنی گھٹیا چیز کو گھٹیا کہتا نہیں ہے. یہ کیسے تاجر ہیں کہ اپنی چیز کو گھٹیا بتا رہے ہیں؟ اور اللہ کی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت نفع ہوا. تو بار کیف تجارت جو ہے یہ زبردست چیز ہے. آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتا ہے تو تجارت میں بہت نفع ہوتا ہے اور آدمی آسودہ رہتا ہے. بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے یہاں تجارت کے سلسلے جاری رہتے تھے, خدام اور ملازمین خدمات انجام دیتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے. شام کے وقت ان کے یہاں منافع جتنا بھی ہوتا تھا دن بھر کا اس کی ڈھیری لگا دیتے تھے, لا کر انبار لگا دیتے تھے, لا کر کہ جی یہ آج کا منافع ہے, اور وہ تھوڑی سی دیر میں ہی تقسیم کر کے برابر کر دیا کرتے تھے. آج بھی روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا ایسے نیک بندے موجود ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام بھی چل رہا ہے. جو اللہ اللہ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنے والے بھی ہیں. تو بار کیف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کو پسند نہیں فرمایا ہے, چونکہ اس میں امت کو تکلیف پہنچانا, انسانوں کو تکلیف پہنچانا مقصود ہوتا ہے کہ آدمی ذخیرہ کر کے رکھے اس وقت کے لیے کہ جب چیزیں مہنگی ہو جائیں. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی نیت میں فتور ہے, خرابی ہے, اس وجہ سے وہ مشکلات کا شکار کرتا ہے. تو آپس میں خود بھی وہ جو ہے کبھی بھی مشکلات کا شکار ہوگا. اس پر مجھے واقعہ یاد آیا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کے ہاتھ پر ایک ہندو مسلمان ہوا, آپ نے فرمایا کہ تو سچے دل سے مسلمان ہوا ہوگا تو پتا چل جائے گا, اور اگر اوپر اوپر سے مسلمان ہوا ہوگا تو پتا چل جائے گا. اس کا کام تھا کھیتی باڑی کرنے کا, اوپر اوپر سے مسلمان ہوا تھا کہ دیکھیں یہ بزرگ کیسے بزرگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس کی کھیتی باڑی سب ختم. آپ نے فرمایا کہ تو نے ایمان جو ہے نا وہ دل سے قبول نہیں کیا, جب ہی تجھے ترقی نہیں ہوئی. پھر اس نے اقرار کیا کہ جی میں نے غلطی کی اور اب میں سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں. تو پھر آپ کے ہاتھ پر وہ اخلاص کے ساتھ مومن مسلمان ہوا. تو آپ نے دعا دی اور اس کے بعد اس کا باغ باغیچہ جو تھا کھیتی باڑی وہ بہت بڑی, اور اس نے اس میں سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی بہت کچھ لانے کا سلسلہ جاری رکھا, آپ کی خدمت میں لایا کرتے تھے. انتقال سے پہلے چار بیٹے تھے ان کے, انہوں نے ان کو جمع کر کے کہا بیٹو میرے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا, یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی خدمت میں جاتے رہنا اور ان کی خدمت کرتے رہنا تو پھلو پھولو گے, اور اگر ان کی خدمت میں گڑبڑ کی تو یاد رکھو کہ ویرانی آ جائے گی. انہوں نے کہا ابا جی تو نصیحت کر کے چلے گئے, قصہ ختم ہو گیا, اب کون لے اور کون دے. بہرحال انہوں نے نیت خراب کی اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو حصہ نہیں پہنچایا, تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ ان کی کھیتی باڑی سب ویران ہو گئی. پھر وہ بیٹے بھی آئے, بہت ہی معذرت کرنے لگے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی ماری. پھر وہ بھی ایمان لائے آپ کے دستے مبارک پر, اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا حصہ پہنچایا کریں گے. آپ نے دعا دی, اللہ تعالیٰ نے برکت فرما دی, پھر سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں بھی 29ویں پارے میں ایک مضمون مذکور ہے کہ ایک آدمی تھے, ان کی خواہش تھی, وہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں کچھ نہ کچھ حصہ نکالا کرتے تھے, زکوٰۃ وغیرہ تو دیا ہی کرتے تھے مال کی, لیکن جب غریب غربا آ جاتے تھے تو ان کو بھی دیا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے سوچا ابا جی تو چلے گئے, اب ہمیں غریبوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے, تو بار کیب انہوں نے نہیں دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بالکل ملیا میٹ کر دیا, اور ایسا نشان مٹ گیا کہ وہاں کھیتی باڑی کا قصہ ختم ہو گیا. بہرحال وہ پریشان ہوئے, پھر بہت زیادہ نادم ہوئے, تو پھر اللہ پاک نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بڑے زبردست کریم ہیں, دینے والے بھی وہی ہیں اور لینے والے بھی وہی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کے اوپر کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے, اور کبھی بھی اس طرح سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اپنے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو تجارت کرتے ہیں, لیکن تجارت ان کی جو ہے وہ خسارے کی تجارت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے وہ انبیاء اور صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا, اور اپنے لیے فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں. آدمی سچا اور کھرا ہو ایسے لوگ ذرا کم ہیں ان کے مقابلے میں, کہ جو تجارت تو کرتے ہیں لیکن دھوکے بازی بھی کرتے ہیں. ایک بہت پرانا واقعہ ہے ہماری نوجوانی کے زمانے کا. ہم اس زمانے میں گارڈن تھانے کے علاقے میں رہا کرتے تھے, اور غازی نگر اور گاندھی نگر کا ایک علاقہ ہے, وہاں ایک مسجد ہے ہاشمی مسجد. تو وہاں ہمارا جانا آنا تھا, دوست تھے ہمارے وہاں کے مؤذن, ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا. تو بہرحال انہوں نے ایک بڑا افسوسناک واقعہ سنایا. جب پاکستان بنا تھا تو اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے, ان لوگوں کے بہت سے وہاں پہ جو ہے نا جھونپڑے ہیں, اور وہ اب تک بھی جھونپڑیاں موجود ہیں. اسی میں انہوں نے مکان بنا بنا کے اپنے گزارے کر لیے, اور بہت سے اب ان کی اولادیں بھی جو ہے نا وہیں رہ رہی ہیں. تو بہرحال ایک بی پی فیکٹری کا علاقہ بھی وہاں مشہور ہے بھیم پورے کے اندر. اس کے قریب ہی آ کر جہاں اتنے لوگوں نے جھونپڑیاں باندھی تھی, تو میاں بیوی تھے انہوں نے بھی جھونپڑی باندھی تھی, اور اسی جھونپڑی کے اندر انہوں نے ایک دکان بھی کر لی تھی اور بیچ میں کھڑکی کھول لی تھی. بیوی ادھر بیٹھی رہتی تھی, یہ ادھر اپنے دکان میں ہوتے تھے, اور اس طرح سے وہ دیکھتی رہتی تھی. وہ منع کرتی تھی کہ آپ تولنے میں کمی نہیں کیا کریں, لیکن وہ مانتے نہیں تھے, کہتے تھے اسی طرح تو فائدہ ہوتا ہے, تجھے کیا پتا, نیک بخت تو سمجھتی نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی ڈنڈی مارنے سے کام بنتا ہے. ان کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ مانتے نہیں تھے. بالآخر مشیت الہی کہ ان کا وقت پورا ہو گیا, اور میوہ شاہ قبرستان میں علاقے والے محلے والے سارے مل ملا کے لے کر گئے ان کی قبر میت کو. تو قبر کے اندر اتارنے سے پہلے دیکھا کہ کالا ناگ جو ہے اندر بیٹھا ہوا ہے. سب بڑے دہشت زدہ ہو گئے, پریشان ہو گئے. یہ مؤذن صاحب جنہوں نے ہم سے بیان کیا تھا وہ خود بھی اس میں شریک تھے, انہوں نے یہ چشمدید واقعہ اپنا بیان کیا, اور اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ بھئی یہ قبر جو ہے نا اس کو تو چھوڑ دو, فاصلے پر دوسری قبر کھودی جائے. دوسری قبر کھودی گئی, اتنا انتظار کیا, اور اس کے بعد یہاں سے میت لے کر جب ادھر چلے, میت پہنچنے نہیں پائے کہ اس سے پہلے وہ ازدا اس میں جا کے گھس کے بیٹھ گیا. پھر یہ ہوا کہ تیسری قبر کھودو, تو تیسری قبر بھی کھودی گئی, اس کے اندر بھی یہی کچھ ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کس طرح اب یہاں سے کہاں تک قبریں کھودیں گے, ہم لوگ تو تھک گئے. ظاہر ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ اس کے آگے آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا بھلا ہے. تو بہرحال لوگوں نے کہا کہ اس کو اس کے اندر ہی ڈالو اور بند کرو چلو. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ سارے کے سارے اس کو دفن کر کے جب گھر آئے, تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا قصہ تھا. بہت تکلیف دہ خبر ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کچھ عجیب و غریب ہی ہوا. اس نے کہا کیا ہوا, کہا کہ بس کچھ مت پوچھئے, ایک قبر کھودی ہوئی تھی اس کے اندر اژدھا بیٹھا تھا, پھر وہاں سے دوسری قبر کھودی تو اس میں اژدھا بیٹھا تھا, اور تیسری کھودی تو اس میں بیٹھ گیا جا کر, تو آخر ہم لوگ اسی میں ان کو دبا دبو کے چلے آئے. تو بیوی تو پہلے تو منع کرتی رہی کہ نہیں نہیں چھوڑے, بس جو ہو گیا ہو گیا. لیکن پھر انہوں نے جب اصرار کیا محلے والوں نے, تو اس نے کہا کہ میں اس کو ہمیشہ منع کرتی تھی کہ کم مت تولا کرو, یہ مانتے نہیں تھے, ہر چیز میں سے تھوڑی سی نکال لیا کرتے تھے. تو بار کیف یاد رکھیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے, ان کا بھی کام یہی تھا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی لیکن وہ قوم نہیں باز آئی, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں سمجھتے اس حقیقت کو, تو اس کی وجہ سے وہ گڑبڑ کرتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ایک نمک فروخت کرنے والوں کے یہاں ملازم تھے, بڑے پیمانے پر ان کا نمک جایا کرتا تھا باہر, تو تولنے میں اور دکھانے کے اندر وہ مختلف کام کر دیتے تھے, سیمپل دکھایا کچھ اور مال جب بھیجا کچھ. تو وہ ملازم بڑے ذمہ دار آدمی اور دیندار آدمی تھے, وہ کہا کرتے تھے میاں صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں, آپ نے دکھایا تو کچھ اور ہے اور یہ بیچ رہے کچھ اور, تو آپ اس طرح نہیں کیا کریں. ارے میاں کہہ لیں گے تجارت اسی طرح ہوتی ہے. تو بہرحال ان کا حشر بھی بہت برا ہوا کہ ان کو مرنا مشکل ہو گیا, نہ مردوں میں رہے آخری عمر میں اور نہ زندوں میں رہے, اور اس طرح سے بہت ہی رس کر مرے. تو بہر کیف یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست دیکھنے والے ہیں. اسی طرح سے ناپ کے سلسلے میں بھی جو آدمی بھی ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے, تو اس کو بھی اللہ کے پیارے نبی نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جب ہم حفظ کیا کرتے تھے اس زمانے میں ہمیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرائی جاتی تھیں, تو اس زمانے میں ہم نے یہ حدیث بھی یاد کی تھی ان 40 حدیثوں میں, زن ور جہ, تول اور جھکتا ہوا تول. تو بار کیف یہ یاد ہے اب بھی, اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ حضرات کو نصیحت بھی کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی موقع ایسا ہو آپ حضرات میں جو تاجر ہوں, تو ان کو چاہیے کہ جھکتا ہوا تولیں. مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ہم نے یہ خوبی بہت دیکھی ماشاءاللہ, وہ حضرات جھکتا ہوا تول کر دیتے ہیں, اور اسی طرح سے ناپنے میں بھی کپڑا جو ہے وہ کافی فالتو دے دیتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ایک دکان شاید کہ اب وہ ٹوٹ گئی ہے, مصفلہ کے اندر تھی, اپنے پاکستان کے سائیں سندھی مشہور تھے بہت اور بڑے ایماندار آدمی, کہ ان کے یہاں لوگ بڑی دور دور سے جب حج کرنے جاتے تھے عمرہ کرنے جاتے تھے تو ہزاروں کا سامان لے کر جاتے تھے, اور ان کے یہاں یہ قصہ تھا کہ کم تولنے کا کوئی ناپنے کا قصہ نہیں, جھوٹ بولنے کی کوئی بات نہیں, جو چیز ہے سامنے ہے آپ دیکھ لیں لے لیں پسند کر لیں, آپ کی پسند ہے تو ٹھیک ہے اور اگر پسند نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مدینہ منورہ میں ایک دکان تھی وہ ہم نے دیکھی, انہوں نے باقاعدہ بورڈ لگا رکھا تھا کہ آپ چیز لے جائیں کپڑا, کپڑے کی دکان تھی. ہنابیا کا علاقہ تھا جو اب ٹوٹ کر وہاں پہ دوسری کچھ عمارات وغیرہ بن گئی, اس میں ان کی دکان تھی, تو انہوں نے بورڈ لگا رکھا تھا کہ آپ سامان لے جائیں یہاں سے, کپڑا وغیرہ لے جائیں, اور بعد میں بھی اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو واپس کر کے اپنے پیسے لے لیں. بڑا دل خوش ہوتا تھا ان کو دیکھ کر, بادشاہ آدمی تھے بڑے ماشاءاللہ. और इसी तरह से हम खजूर लेने जाते हैं जब खजूर मार्केट में, तो खजूर के सिलसिले में मालिक से पहले तो इजाजत ले लेते हैं कि हमारे लिए खाना जायज है कि नहीं। वो कह देते हैं हलाल है आपके लिए, खा सकते हैं आप, तो बारह चख लेते हैं। और उसके साथ साथ वो देखते हैं हम कि तोलते हैं तो झुकता हुआ तोलते हैं। इसलिए जो भी शख्स इस तरह से तिजारत करता है अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है और बहुत ही अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। जिंदगी के अंदर तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात पेश आए जब कैद पड़े हुए जमीन पर, तो जाहिर बात है कि कैद की वजह से बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, ऐसी ऐसी नौबतें आ जाती हैं। तारीख पढ़ने से अंदाजा होता है कि आदमी अपनी औलाद को काट काट कर खा गए, इसी तरह से औलाद को बेच कर खा गए। एक छपना काल हिंदुस्तान का बहुत मशहूर था, हमारे मामू साहब बताया करते थे कि उस जमाने में इतना काल पड़ा कि लोग बे इंतहा मरने लगे और भूख की वजह से परेशान हो के मर रहे थे, लाशें उठ रही थी। और एक जगह बाजरा खेतों से चूंटे ले जाकर जमा कर लिया करते थे, तो वो जगह खोदी गई तो वहां से काफी बड़ी मकदार में बाजरा निकला। क्या जमाने आए, अल्लाह पाक की मेहरबानी आए, फिर भी उसने इतनी सहूलतें अता फरमा रखी हैं और रहमतें फरमा रखी हैं, तो बार कैफ आदमी को कदर नहीं होती है इन चीजों की। अल्लाह ताला का कदर शुक्र करना चाहिए और उनकी नेमतों की कदर करनी चाहिए। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत हाजी नुसरत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो अपना एक वाकया बयान फरमाया करते थे आजमाइश का। उस वक्त तहरान में क्याम था उनका और हज को जा रहे थे वो, थे और बहुत सारे और साथी थे। तो दहरान से जब चले बस के अंदर, तो साथ में उस जमाने में ये दूध की जो टंकियां आजकल की हुआ करती थी जमजम के लिए, अब तो कैन का मसला हो गया और वो भी 10 लीटर का हो गया। तो बहरहाल उस जमाने में ये दूध की जो होती है बाकायदा टंकियां ये हुआ करती थी, वो टंकियां उन्होंने ली, पानी भरा भराया, रास्ते में उन्होंने सबने फेंक दिया कि भाई थोड़ा सा आगे चल के तो वो तो पानी मिल ही जाएगा, और अल्लाह की पनाह के वो बस जो थी उनकी वो सहारा में चली गई। रोड से हट गया वो ड्राइवर और उसने शॉर्टकट के चक्कर में बस जो थी वो रेगिस्तान में घुसा दी। सुबह के निकले हुए शाम हो गई, परेशानी के मारे सबकी बुरी हालत, जवाने खुश्क हो गई, गले में कांटे पड़ गए और दहशत की वजह से लोगों को मोशन हो गए, पानी पीने को नहीं, परेशानी परेशानी। तो उस वक्त सबने मिलकर ये दुआ की, नमाज पढ़ी, पहले गिड़गिड़ाए खूब और रोए और उससे अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि या अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमा दीजिए कि हमारी मुश्किल आसान हो जाए, हम कहाँ फंस गए, जिधर से चक्कर लगा कर आए वहीं अपने टायर के पहिए के निशान के यहाँ से अभी होकर गए। इस तरह से सुबह से शाम हो गई उन्हें। अब जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि कैसी जबरदस्त परेशानी की मौत सामने नजर आ रही थी। उस वक्त जिस गहराई के साथ दिल की गहराइयों से दुआएं निकली अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई कि गाड़ी थोड़ी सी चलाई तो वहां उनको खेमे नजर आए कज़ाकों के। ये गाड़ी ले गए उनके पास और लेकर गाड़ी जैसे रोकी बस, तो खेमों के अंदर से औरतें निकली, वो अपने बर्चे वर्चे लेकर आ गई। उतरते इन लोगों ने अरबी में उनसे बातचीत की कि हम लोग हाजी हैं, मुसाफिर हैं, रास्ता भूल गए हैं और हम बड़े परेशान हैं। वहां पानी रखा था उनके, उसमें बाल भी पड़े हुए थे जानवरों के और वो पानी भी मैला कुचैला जैसा भी था। तो बहरहाल वो पानी जल्दी 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 लब भर भर के सब लोगों ने पिया और सबने पीकर और उसके बाद फिर उनसे कहा कि रास्ता बता दे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इधर से जाके इधर चले जाएं वरना हमारे मर्द अगर आ गए तो वो आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे और सारा माल लूट लेंगे। हमारे आदमी जो है वो कज़ाक हैं, लूट मार के लिए गए हुए हैं। बहरहाल इल्तिजा किए अल्लाह पाक से, खूब गिड़गिड़ाए रोए। तो उस वक्त बता रहे थे बुजुर्ग हाजी साहब कि वो पानी भी हम लोगों को इतनी बड़ी नेमत नजर आया कि आम तौर से आदमी अगर एक मक्खी गिर जाए चाय के अंदर तो पानी फेंक देता है, गिलास में पानी में मक्खी गिर जाए तो पानी फेंक देता है, गिलास तोड़ देता है, लेकिन उस वक्त तो वो पानी मैला कुचैला बाल पड़े हुए जानवरों के उसके अंदर वो पानी ही हमें इतना मुअज्जज लगा, बहुत मोहतरम और बहुत ही प्यास के मारे बुरी हालत हो रही थी, वही पी लिया हम लोगों ने। بہرحال اللہ پاک ہمیں آپ کو آزمائشوں سے بچائے اور اپنی مہربانیاں فرمائے, ہر نعمت کی فراوانی رکھے. لیکن ہمیں آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے رہیں, شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ پاک کو خوب یاد رکھیں, تو اللہ پاک پھر اپنی نعمتیں چھینتے نہیں ہیں. انسان جب گڑبڑ کرتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. پہلے تو کہتے ہیں کہ تیرے اوپر ڈھیل ہے, لیکن جب گڑبڑ سے باز نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا دعا کرانے کے لیے کہ حضرت دعا کرا دیں, کر دیں گے اتنی کہ مال مجھے اتنا دے اللہ پاک کے رکھنے کو جگہ نہ ہو. آپ نے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی بہت زیادہ. اب وہ دوبارہ آیا, کہنے لگا کہ دعا کر دیں کہ یہ مال سمٹ جائے. انہوں نے فرمایا کہ تو روٹی لے اور اونٹ پر بیٹھ اور روٹی کے ٹکڑے توڑتا جا, راستے میں ڈالتا جا. تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا دولت سمٹنی شروع ہو گئی. تو پھر ان بزرگ سے ملا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کمال کر دیا, پہلے دعا دی تو یہ سارا پھیل گیا. فرمایا کہ اس وقت تو نے نعمت کی قدر کی اور اب تو نے نعمت کی ناقدری کی. اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ پیروں میں ڈال دیا تو نے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لیا. اسی طرح سے جو عثمانی سلطنت تھی, اس کے جو بزرگ تھے شاہ غالباً عبد الحمید یا عبد المجید, ان کے متعلق ہے اس کا صحیح مجھے معلوم نہیں, لیکن بار کہ ان کا شروع کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ رزق کو جمع کر لیا کرتے تھے. کہیں بھی دانا مل گیا کوئی اور کوئی بھی انہوں نے ٹکڑا دیکھ لیا روٹی کا, اٹھا لیا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے اور اس طرح سے اس کو سنبھال کر لے جایا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو آگے چل کر اتنی زبردست بادشاہت عطا فرمائی کہ سلطنت عثمانیہ بہت طویل ترین سلطنت رہی ہے, 700-800 سال تک تقریباً اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی. تو بہرحال اللہ پاک بڑے کریم ہیں. انہی بزرگ کے متعلق فرمایا, ایک بزرگ تھے جن سے ہمیں نعمت ملی تھی السلام علینا ربنا وعلی عباد الصالحین کی. انہوں نے فرمایا کہ سلطان عبد المجید, یہ واقعہ میرا خیال ہے کہ سلطان عبد المجید ہی کا ہے, کہ ان کے لیے فرمایا ان بزرگ نے کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے تھے تو 25 میل دور سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آئے. معمولی بات نہیں ہے, ادب کا یہ عالم تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا. تو بہرحال جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیں گے اور مہربانیاں فرمائیں گے, جو ناقدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر سمیٹیں گے بھی. بہرحال یہ دنیا ہے, یہاں دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زبردست قدرت والے ہیں, ہر چیز پر انہیں قدرت ہے. جو دینے والے ہیں دیتے ہیں, جب آدمی گڑبڑ کرے تو لمحوں کے اندر بھی سمیٹ سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. آگے ارشاد فرماتے ہیں, گندم فروش, گندم فروشی, گوشت بنانا اور کفن فروشی. حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کسی کام پر لگانے کا ارادہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ لیا, تو آپ نے فرمایا کہ اے گندم فروش, فرمایا کہ اسے گندم فروش نہ بنائیو اور نہ اسے گوشت بنانے والا اور نہ ہی اسے گوشت بنانے والے کے سپرد کرنا, نہ کفن بیچنے والے کے پاس کام میں لگانا. پھر گندم فروش کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور زنا اور شراب خوری کا جرم لے کر پیش ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ 40 روز تک لوگوں کو تنگی کے باوجود غلے کو روکے رکھے. گوشت بنانے والے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جانور ذبح کرتے کرتے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, شفقت اور رحمت ختم ہو جاتی ہے. اور کفن بیچنے والا میری امت کی موت کی تمنا میں رہے گا, حالانکہ میری امت کا ایک بچہ بھی مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے. بار کیف اس میں تفصیل یہی ہے کہ آدمی اکیلا جو ہے نا وہ اس کام کو انجام نہ دے, کفن بیچنے کے سلسلے کو ادارے جو ہیں وہ باقاعدہ ہوں گے تو اس صورت میں پھر اس آدمی کو تمنا نہیں ہوگی، ورنہ اکیلا بیٹھنے والا ہوگا تو وہی تمنا کرے گا کوئی مرے تو میرا کفن بکے. جب ادارہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ سروکار ہی نہیں. تو بہرحال ادارے کے سلسلے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اکیلے کو کفن فروش بنانا جو ہے وہ مناسب نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اسی طرح سے گندم فروشی کو بھی پسند نہیں فرمایا. عام طور سے آدمی اس میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور آج تو ایسا دور ہے کہ ہمیں آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آٹا اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس میں کیا کیا ملایا ہے، کیا کیا نکالا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اور سبھی چیزوں کا حساب کتاب ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ ہمیں آپ کو کیا پتہ کہ کیا چیز ہمیں اصلی مل رہی ہے، کیا نمبر دو مل رہی ہے. آج کل آپ حضرات اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ ادویات کیسی کیسی مل رہی ہیں جن کی وجہ سے لوگ دنیا سے چلے گئے بےچارے. تو بہرحال یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ اس میں جعلی چیزیں بہت زیادہ کثرت سے بک رہی ہیں اور نقلی چیزیں بک رہی ہیں بہت زیادہ. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، کینسر عام ہو گیا، دل کی بیماریاں عام ہو گئیں، اور اسی طرح ہیپاٹائٹس سی سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے عام ہو گیا. ہمارے شروع کے دور میں کہاں یہ بیماریاں تھیں. ہمارے دوست ہیں محترم جناب ڈاکٹر صاحب، وہ اپنا بتاتے ہیں کہ 1965 میں ایک آدمی بھی ایسا دل کا مریض نہیں ملتا تھا کہ جس کے اوپر ہم لوگ پوری ریسرچ کر لیتے 1965 میں. اور اب عالم یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ مریض، اور ہر دوسرا تیسرا بچہ جو ہے وہ بیمار، اور دل میں سوراخ ہونے کے تو بہت ہی زیادہ عام قصے ہو گئے. تو بہرحال یہ بیماریاں غذاؤں کی وجہ سے، دواؤں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اسی ذیل میں بہت سارے معاملات ایسے بھی ہیں کہ جس کے لیے قطرے پلائے جاتے ہیں. قطرے در حقیقت ہمارے آپ کے مذہب کے خلاف ہیں. ان قطروں کو امریکہ نے ہمارے آپ کے لیے تیار کیا، اور یہ ہمارے آپ کے لیے، سارے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا زہر قاتل ہے. اور لیکن سب کو یہ سمجھا دیا کہ بھئی اسی کے اندر جو ہے نا زندگی بھی ہے، اور اسی کے اندر سب کچھ ہے، تو اس لیے ان کو پلانا ضروری ہے. اب سے پہلے ہم لوگوں کے زمانے میں کہاں یہ قطرے تھے اور کہاں یہ باقی قسم کے انجیکشن تھے. تو بہرحال اب عالم یہ ہو گیا کہ سب کی سوچ تبدیل کر دی. اس کے لیے بچے دو ہی اچھے خوشحال گھرانہ، بچے دو ہی اچھے. اور اسی طرح سے کم فیملی کے متعلق کہتے ہیں کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، یعنی حضور کی تعلیمات کے بالکل خلاف سوچ ایسی پیدا کر دی جس کے یہاں ایک لڑکا ہو جائے، ایک لڑکی ہو جائے، کہتے جی فیملی مکمل ہو گئی، بس قصہ ختم. اب میرے پاس ایسے بہت سے آدمی آئے ہیں کہ جو قطرے پیتے چلے آ رہے تھے زندگی میں، اب ان کے اولاد ہونے کے کوئی چانس ہی نہیں ہے، سارے جراثیم مر گئے. تو بہرحال یاد رکھیے کہ یہ قطرے پلانا بھی ہمارے مسلمانوں کے لیے تو درست نہیں، لیکن اب دنیا ہے. فیملی پلاننگ والے جو ہیں شروع سے ایوب خان کے اس میں چلے تھے، جب سے لے کر اب تک ظاہر ہے کہ حکومت کا حصہ ہو گئے اور حاوی ہو گئے گھر گھر پلانے کا اہتمام. آپ خود سوچئے کہ قوم مر رہی ہے، اور قوم بھوکی مرتی ہے، پیاسی مرتی ہے، پریشان ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے پریشانی ہے. قطرے پلانے کے لیے اتنی سہولت ہے کہ ہر گھر کے اندر قطرے پلانے والے آتے ہیں، اور اس کا اتنا اہتمام ہوتا ہے ہر مہینے کہ آدمی جو ہے نا سوچ نہیں سکتا. کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں کس خوشی کے اندر. تو بہرحال آپ حضرات کو بھی سوچنا چاہیے. اللہ پاک ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں آپ کو اللہ پاک اچھی توفیق عطا فرمائے. ہم تو اپنے بچوں کو پلواتے نہیں، ہم نے خود بھی نہیں پیے، ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں پلواتے، منع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑا خطرناک وہ ہے. لیکن ڈاکٹروں سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہاں بات تو یہی ہے سر، لیکن بہرحال پلا لیجیے. لکھنے والوں نے، ہمارے علماء کرام نے باقاعدہ مدلل طریقے سے مضمون لکھ دیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھی توفیق دے، جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے قوم کو آگاہ کیا. لیکن قوم ہوش میں نہیں آتی تو اس کا پھر کوئی علاج بھی نہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں ذخیرہ اندوزی کی صورتیں. حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکرہ یعنی ذخیرہ اندوزی جو منع ہے اس کی صورت یہ ہے کہ شہر سے غلہ خرید کر بند کر لے، جبکہ شہریوں کو ضرورت ہو اور تنگی بھی محسوس کریں. ہاں اگر کسی کی اپنی زمین کی فصل ہو یا دوسرے شہر سے خرید کر لایا ہو تو اسے جمع کرنا منع نہیں, تاہم افضل یہی ہے کہ اسے فروغ کر دے, روک رکھے گا تو برا کرے گا کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ ہوئی. مناسب ہے کہ ذخیرہ اندوز کو غلے کی فروخت پر مجبور کیا جائے, نہ مانے تو تنبیہ اور تادیب کی جائے, تاہم اسے کسی نرخ پر پابند نہ کیا جائے بلکہ بازار والے عام نرخ پر بیچنے کو کہا جائے. اب تو یہ قصہ جو ہے بہت ہی لمبا ہو گیا مسئلہ, اللہ پاک کے رحم کرے ہمارے حال پر. انسان جو ہے نا صبح کچھ اور شام کچھ, ظاہر ہے کہ نرخ جو ہے وہ آپ کے ہمارے ہاتھ میں تو رہے نہیں, حکومت کے ہاتھ میں ہے, جتنا دل چاہتا ہے بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. میرے پاس کیسے کیسے لوگ آتے ہیں جو بہت ہی پریشان حال ہیں بیچارے, بہت سے بے روزگار ہیں, اور ظاہر ہے کہ جس کا روزگار نہیں بچوں کا ساتھ ہے تو وہ کتنے مشکلات کا سامان ہوتا ہے ان کے لیے, ایک وقت کی روٹی نہیں کھا پاتے ہیں. ایک صاحب نے تو مجھے بتایا کہ ایک ٹائم میں ایک پاؤ چنے لے لیتے ہیں اور دائرہ بنا کے سب میاں بیوی اور بچے بیٹھ جاتے ہیں, مٹھی مٹھی بھر لے کر کھا کے اور اللہ کا شکر کر لیتے ہیں. تو وہ بھی ہے, بہرحال اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنی مہربانی سے نوازے, عافیت عطا فرمائے, پریشانیوں سے بچائے, اور ان کی مہربانی ہو جائے, رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. کیونکہ حضرت انسان جو ہے یہ حریص بہت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے فرمایا ہے کہ اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ اگر دو وادیاں سونے کی دے دے تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا. یعنی دو وادیاں جو ہے نا بہت بڑی وہ ہوتی ہے, دو پہاڑوں کے بیچ میں کھلی جگہ جائے وہ وادی کہلاتی ہے, وہ بھر جائے سونے سے تو کیا کچھ نہیں اس کے پاس ہوگا, قارون کے خزانے ہوں گے. تو لیکن بہرحال جب اس کی حوث پوری نہ ہو تو پھر ایسے صورت میں وہ آگے بھی چاہتا ہے کہ اور بھی آ جائے. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے وہ سلام کر کے بیٹھ گیا, پھر ایک اور شخص آیا اور وہ سلام کر کے جوتیوں کے اندر بیٹھ گیا, بیچ میں ایک شخص اور آیا سلام کر کے وہ ایک اونچی جگہ بیٹھ گیا. وہ جو بیچ میں آنے والا تھا اس شخص نے غالباً 22 یا 23 روپے جو تھے وہ حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیے یا 32 دیے, بہرحال وہ مجھے اس وقت یاد نہیں. تو آپ نے وہ روپے قبول فرما لیے, عام طور سے آپ لیا نہیں کرتے تھے. وہ شخص جو جوتیوں میں آ کے بیٹھا تھا اس کو بلایا اور بلا کے وہ ہدیہ اس کو دیا اور فرمایا کہ یہ لے لو اور اس سے ایک تو گھوڑا خرید لینا اور فلانا شہزادہ جو ہے اس کے پاس چلے جانا تم, اور وہاں جا کے تمہارا کام اللہ پاک کر دیں گے, نوکری لگ جائے گی. جو آدمی اونچی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا اس کو اعتراض ہوا, اس نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت حق تلفی کی, میں پہلے آیا تھا آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے اور اس کو پیسے دیے آپ نے. آپ مسکرا کے خاموش ہو گئے, فرمایا کہ بھائی وہ ضرورت مند تھا. اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ ضرورت مند تھا. حضرت نے خاموشی اختیار کی اور وہ غصے کے اندر بڑا تھا وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کے پاس 122 روپے ہیں اور کمر میں بندھے ہوئے ہیں اس کے, اور اس کے باوجود بھی حوث جو ہے اس کو مار ڈالے گی. پھر دوسرے وقت نایا کہیں اور اس کے بعد وہ اس کی پیٹی جو تھی وہ غائب ہو گئی. پھر بڑا پریشان حیران پھر آ کے بیٹھا آپ کی صحبت میں, آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ بھائی خیر تو ہے, چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا تمہارا, پریشان نظر آ رہا ہے. کہنے جی وہ میری پیٹی گم گئی. فرمایا کہ ڈھونڈو مل جائے گی کہیں نہ کہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ کہاں پر ہے, تو فرمایا کہ وہ دریا کے کنارے جو کشتی ہے اس میں جو آدمی بیٹھے ہیں ان کے پاس جا کے وہاں سے لے لو. یہ گیا وہاں جا کے اس نے دیکھا تو دیکھا کہنے لگا کشتی پر ایک مزدور جیسا بیٹھا ہوا تھا آدمی, اس سے میں نے بات کی, اس نے کہا یہ تھیلیاں لٹک رہی ہیں یہاں پہ اتنی پیٹیاں ہیں, اس میں سے اپنی پیٹی نکال کے لے جاؤ. پیٹی نکال لی میں نے اور ان کا کہ پیسے گن بھی لو, تو 122 روپے تھے. اس کے ماننے والے جو تھے وہ دو تھے ماننے والے, ان کو درویش کہا انہوں نے کہ وہ ماننے والے تھے, ان کو پتا چل گیا کہ ان کے پاس پیسے ہیں, تو وہ بہرحال وہاں سے پیسے لے کر پھر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے رہبری کی. فرمایا کہ ہاں وہ مزدور تھا لیکن بہرحال جو ہو گیا تھا اس کے بعد ہے نا, پھر وہ پیسے لے کے جیسے نکلا تو وہ دو درویش جو تھے ایک پیچھے لگ گیا اور اس نے آگے جا کر جنگل میں ان کو قتل کر دیا. قتل کر کے بے فکر ہو گیا, ہمیانی جو تھی نا پیٹی وہ لے لی. دوسرا جو تھا وہ اور پیچھے پیچھے آ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اس نے وہ پیٹی لے لی, 122 روپے گئے. تو بہرحال اس نے یہ کیا کہ اس کو دوسرے ساتھی کو قتل کر دیا. لوگوں نے دیکھا کہ لے بھائی یہ تو ایک آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے, انہوں نے اٹھا کے اس کو قتل کر دیا. تو اس طرح سے وہ ہوا سے در جو تھی وہ پوری ہو گئی, اس کی حضرت میاں میر کا قول پورا ہو گیا. تو بہرحال آدمی کو اپنی چادر کے اندر اندر رہنا چاہیے اور اپنی بساط کے اندر رہنا چاہیے. اللہ پاک آدمی کو جتنا دیتا ہے حلال اور جائز طریقے سے, وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور نعمت ہوتی ہے, اور اس میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے خوش رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی سب کو عقل سلیم بھی دے, فہم دین بھی دے, اور قناعت نصیب فرمائے, اور اللہ پاک حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ تو بس باقی ان شاء اللہ آئندہ. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور المبتدعين والملحدين ونعوذ بك من شرور المبتدعين والملحدين. يا جبار يا قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.